الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج شعبان کی 29 تاریخ ہے، اور قوی امید ہے کہ کل پہلا روزہ ہوگا. یوں تو کہنے کو کل پہلا روزہ ہوگا، لیکن ماہ رمضان المبارک کا آغاز آج ہی شام مغرب سے ہو جائے. اس حوالے سے ایک تو خطبہ ہے کہ جو بہت ہی مناسب حال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز ماہ رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکات، اس کے حوالے سے نہایت جامع خطبہ ارشاد فرمایا. حکمت نبوی کا بھی ایک عظیم خزانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہوا اور آپ کا فرض منصبی تھا قرآن کی وضاحت فرمانا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل کر پیکج مکمل ہوتا ہے، اور قرآن کی عظمت کا بھی احساس ہوتا ہے جب احادیث کے ذریعے قرآن ہی کے موضوعات اور اس کے احکام کی مزید تشریح ہمارے سامنے آئے. تو ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ فی الواقع احساس ہوتا ہے کہ حکمت کے کیسے عظیم خزانے اور موتی ہیں کہ جو احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے آتے ہیں، کہ اگر ہم اسے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو یہ خود ہی اپنی بے نصیبی ہے، کم نصیبی ہے، محرومی. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ خطبہ سناؤں گا، اس لیے کہ یہ ذہنی تیاری کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. نیکیوں کا موسم بہار آیا چاہتا ہے. اس موسم بہار سے اگر ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو محروم کون ہوگا؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ادراک اور شعور تو ہو کہ وہ موسم بہار جو ہے وہ ہمارے سر پر سایہ فگن ہے. ہمیں اس کے لیے کمر کسنی ہے. یہ نیکیوں کی جو آج کل کی اس طرح ہے روپ سیل جو ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ ہر عمل، ہر نیکی کا اجر و ثواب کم سے کم 70 گنا ہے اس مہینے میں. اس لیے میں نے جو لفظ روٹ سیل کا استعمال کیا وہ بلا جواز نہیں ہے آج کل سمجھانے کے انداز میں، کہ بعد میں انسان کو حسرت ہو کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، تو پہلے سے ذہنی طور پر اسے تیار ہونا چاہیے۔ اور یہی معلم کامل صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا دستور تھا ذہنوں کو تیار کرنا کسی بڑے ایونٹ کے لیے، بڑے کام کے لیے، اس موسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی مسلمانوں کو جمع کیا، اور وہ شعبان کا آخری دن تھا۔ فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، فرمایا اے لوگو تم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے ایک بہت عظمتوں والا مہینہ، بالکل تمہارے سروں پر آ گیا ہے، سایہ فگن ہو چکا ہے۔ شہر مبارک، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اصل میں برکت کسی شے میں بڑھوتری، اضافہ، اور وہ اضافہ جو ہے اس کی تفصیل آگے آ جائے گی اس حدیث میں، کس کس پہلو سے اس کے اندر برکات ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس برکت کا ایک بہت بڑا مظہر یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک رات وہ ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، بہتر۔ اب یہ بات، یہ قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ ہو رہا ہے، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر۔ یہ تو وہ بات ہے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے ہزار مہینوں سے، یعنی ہزار مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، یہ بھاری۔ اب یہ موقع اللہ نے دیا ہے، اپرچونیٹی ہے، لیکن نصیب ہر ایک کو نہیں ہوتا، اس کی بھی توفیق اللہ سے ملتی ہے۔ انسان ارادہ کرے، عزم کرے، اللہ تعالیٰ بھی راستے کھولتا۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں روزے رکھنا فرض قرار دیا، اور اس کی راتوں میں قیام، وقیام لیلہ تطوعا، اس کو فرض تو نہیں کہا، یہ ہے نفل ہے، مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، باعث برکت ہے، لیکن یہاں پر اجمال ہے، اس کی تفصیل اور احادیث میں آئے گی کہ ویسے تو پورے سال میں قیام اللیل جو ہے وہ نفل ہے، مستحب ہے، فضیلت بہت ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں قیام اللیل کا ایک خاص مقام، بلکہ اس ماہ مبارک کے برکات سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے دن کا روزہ، رات کا قیام۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نرمی رکھی ہے، ابھی جو آیات میں نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وہ آیات جن میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی اور مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ دن کا روزہ تو فرض کر دیا، رات کا قیام فرض نہیں، لیکن اس کی تشویق، اس کی ترغیب احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیرلل پروگرام ہے، متوازی ہے، اور صحیح افادیت جس کو بھی اللہ موقع دے۔ واقعتاً اس موسم بہار، نیکیوں کے موسم بہار سے پورے طور پر استفادے کے لیے دونوں ہی کا اہتمام ضروری ہے۔ اس حصے کی وضاحت میں بعد میں کروں گا کہ روزے کا اور قرآن کا کیا تعلق ہے، یہاں یہ بات ابھی سے ذہن میں ٹانک لے کہ قیام اللیل سے اصل میں مراد کیا ہے۔ رات کو کھڑے رہنا، کس لیے کھڑے رہنا؟ اور احادیث میں آیا قرآن کے ساتھ جاگنا. قرآن کے ساتھ جاگنے کی جو سب سے اعلیٰ شکل ہو سکتی ہے کہ ایک شخص رات کا بڑا حصہ قرآن کو پڑھتے ہوئے لیکن اللہ کے سامنے حاضر ہو کر نوافل میں، جسے نماز تہجد کہتے ہیں، یا جس کی ایک شکل ابتراوی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس کا ایک جو باٹم لائن ہے، ایک سب سے کم جو اس کا ایک شکل ہو سکتی ہے کہ ہر مسلمان فائدہ اٹھا لے اس قیام الدین سے، تو کھڑے رہ کر قرآن پڑھنا ہے. ورتل القرآن ترتیلا، وہ جو قیام الدین کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل آغاز میں فرمائی تھی، حکم دیا تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یعنی دو باتیں واضح ہوئی، رات کو محض کھڑے رہنا یا جاگنا مقصود نہیں ہے، محض نوافل پڑھتے چلے جانا ان کے ڈھیر لگا دینا وہ بھی نہیں، نوافل میں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کا پڑھنا، آیات قرآن کا پڑھنا اصل یہ ہے قیام الدین. تو روزے اور قرآن کا کیا تعلق ہے، یہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی. جس آیت کا حوالہ اس حدیث میں آیا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے بارے میں بھی سوچئے کہ وہ جو شب قدر ہے اس کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے. اس مہینے میں وہ ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں پر بھاری ہے. کیا بنیاد ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر. جس کا مطلب رمضان کا اور قرآن کا کوئی خاص تعلق، چنانچہ وہ آیات جو رمضان کے روزے کی فرضیت کی ہیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اس میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو ابھی میں اس حدیث کو مکمل کر رہا ہوں، پھر اس موضوع پر آؤں. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس کسی نے کسی ایک نیکی کے کام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہا اس مہینے میں، یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا، انسان جب بھی کوئی خیر کا نیکی کا کام کرتا ہے، وہ نفل پڑھ رہا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، وہ خدمت خلق کے کام کر رہا ہے، اصل میں تو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، تبھی وہ نیکی ہے، ورنہ وہ نیکی نہیں ہے، وہ ریاکاری. تو جو شخص بھی خلوص سے کوئی ایک نیک عمل اس ماہ میں کرتا ہے، اور وہ نیک عمل جو ہے وہ نفلی ہے، مستحب ہے، فرمایا کان کمن ادا فریضۃ فی ما سوا، تو وہ ایسے ہے جیسے دوسرے سال کے دوسرے مہینوں میں اس شخص نے فرض ادا کیا، نفل کے مقابلے میں جو فرض کا مقام ہے. یہ جو ہے اتنا اس کا درجہ جو ہے بلند ہو گیا اس عمل کا اجر و ثواب کے اعتبار سے. ومن ادا فریضۃ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فی ما سوا، اب اس حصے سے بات واضح ہو جاتی ہے، جس شخص نے ایک فرض ادا کیا، جو بھی دینی فرائض تھے مسلمان پر، اور اس کے اندر فرائض و واجبات کی لمبی فہرست تھے، صرف نماز روزہ ہی تو نہیں ہے، جو بھی فرض کوئی شخص ادا کرتا ہے اس مہینے میں، اس نے گویا کہ 70 فرائض ادا کیے سال کے دوسرے مہینے. ایک اندازہ، 70 کی فکر ویسے بھی عربی زبان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں ایک کسی اجر و ثواب کو، کسی کے درجے کو بہت اونچا بیان کرنے کے لیے عام طور پر یہ فگر آتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس وہ 70 ہی ہے، ایک اندازہ ہے کہ مطلب اتنا اونچا درجہ ہے، اس سے بہت زیادہ بھی ہو سکتا. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے کا جامع عنوان صبر. ایک صبر سے تو ہم واقف ہیں کہ روزے کے اندر انسان کو بھوک لگی ہو، حلال خوراک سامنے موجود ہو، بہترین کھانے ہوں انواع و اقسام کے، لیکن اپنے آپ کو روکنا ہے، صبر تھامنا، رکنا، پیاس کی شدت ہو. اور اب جس طریقے سے اگلے کئی سالوں میں پھر آپ دیکھیں گے کہ رمضان جو ہے وہ پھسک رہا ہے گرمیوں کی طرف، ابھی تک تو روزے بڑے آسان تھے، اب اس کی شدت جو ہے وہ شروع ہوگی. اور واقعتاً جو مئی اور جون کے روزے ہیں اس میں جو پیاس کی شدت کا عالم ہوتا ہے اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اور ٹھنڈا پانی موجود ہے، بہترین مشروبات موجود ہیں، اب اپنے آپ کو روکنا یہ بہت بڑا بہت بڑا. تو یہ ایک صبر تو یہ ہے، لیکن ایک صبر اور بھی اسی طریقے سے جنسی خواہش کے پورا کرنے میں بھی روک تھام. دوسرا صبر جو ہے وہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف کھانے پینے اور شہوت سے رکنے کا نام ہی روزہ نہیں ہے. جھوٹ بولنے، جھوٹا کام کرنے، گناہوں کے کاموں سے بچنا، یہ بھی ان سب کاموں سے بچنا یہ بھی صبر ہے، اور جس کے بغیر بھی روزہ مکمل نہیں ہوتا. تو حقیقتاً اس مہینے کا جامع عنوان ہی صبر ہے، وہ حدیث میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹے کام کرنا، جو بھی گناہ اور معصیت کے کام ہیں سب جھوٹے کام، ان کو ترک نہ کیا روزے کے دوران، تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ ایک شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جائے. یہ تو فاقہ ہے جو اس نے کیا، جو روزے کی اثر روح ہے اس سے تو وہ بہت دور ہے. تو صبر ہر پہلو سے ہے، ہم حلال سے بچ رہے ہیں اور حرام میں جو ہے ملوث ہوں، جائز چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک. اس کے اندر گویا امپلائڈ ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر حرام سے، غلط کاموں سے، معصیت کے کاموں میں سے تو رکنا بدرجہ اولا ہے. چنانچہ اس میں ایک دو احادیث اور بھی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم ليس له من صيامه الا الظما وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر. یہاں تو آپ نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے سوائے پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہو. پیاس کا لفظ خاص طور پر اس لیے لائے ہیں کہ بھوک کے مقابلے میں پیاس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. جب پیاس شدید لگی ہو تو بھوک انسان کو بھول جاتی ہے. تو روزہ رکھا ہے لیکن یہ کہ سوائے پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا. اور اس کے آگے سنیے وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ. اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے بھی ایسے ہیں جنہیں سوائے شب بیداری کی اور کچھ حاصل نہیں. اگر وہ توجہ نہیں ہے، قرآن تو سن رہے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے، اپنا ہی تانا بانا ذہنی بنا جا رہا ہے، اور ضمیر کے دروازے کھولنے کو انسان تیار نہیں، کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، قلب کے دروازوں کو تو کھولنے کے لیے تیار نہیں، ان کو تو بند کر رکھا ہے. اوپر سے قرآن جو ہے وہ گزر رہا ہے، سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. یہ شب بیداری، یہ فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. وہی مضمون ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا روزے، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے، قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جن کا، جنہیں سوائے شب بیداری کے، رات جگے کے اور کچھ حاصل نہیں. کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر بھی تیاری ضروری ہے. روزہ تو رکھا اور فائدہ حاصل نہ ہوا، راتوں کو جاگے بھی اور وہ جو فیضان قرآن کی جو برکات ہیں اس سے محروم رہے. پر کیف وہو شہر الصبر، یہ مہینہ ہے صبر کا، اپنے آپ کو تھام لیا. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر وہ شے ہے جس کا بدلہ جنت. اصل میں پورے دین کا بھی ایک جامع عنوان صبر ہے. اگر صبر کے مفہوم کو کھولیں گے تو صبر عن المعصیہ, گناہوں سے, معصیت سے رکنا, یہ بھی صبر ہے. صبر عن الطاعۃ, اطاعت پر کاربند ہو جانا, اس میں بھی صبر اور استقامت درکار ہے. اس لیے کہ جب آپ اذان کی آواز آئی ہے, نماز کا وقت ہے, آپ نے طے کیا اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے, اور ٹیمپٹیشن بہت سی ہیں, ابھی نیند آ رہی ہے, یا کوئی شخص دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, گاہک جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں, اس سے رک کر اور اپنے آپ کو نماز کے لیے جو ہے فارغ کرنا, اس میں بھی ایک صبر چاہیے, استقامت چاہیے. تو کل دین جو ہے اس کو اس عنوان کے تحت بھی ایکسپلین کیا جا سکتا صبر. اسی لیے قرآن مجید میں بعض جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبر. سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کو اپنی منزل بنانے کی بجائے آخرت کو منزل بنائے, سارا صبر اس کے اندر سمٹ آتا ہے. اس وقت مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے, اس وقت مرغن کھانے ملتے ہیں, حلال ذرائع سے تو نہیں ملتے لیکن یہ ہے کہ اور ذرائع بے شمار ہیں. اگر منزل دنیا ہے تو پھر اور ذرائع بھی استعمال کریں, پھر کیوں محروم رہے دنیا کی نعمتوں سے. آخرت منزل ہے تو اپنے آپ کو روکنا ہوگا, قدم قدم پر روکنا ہوگا. تو یہ تو ہے ہی صبر, بندہ مومن کی زندگی کا عنوان ہی صبر, اور اس صبر کا صلہ جنت. والشہر المواسات, یہ باہمی ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ. بات سمجھ میں آتی ہے, وہ لوگ کے جو ایک ٹائم ٹیبل کے تحت کھانا کھاتے ہیں, جنہیں بھوک اور فاقے کا تجربہ ہی نہیں ہے, صبح اٹھے ہیں تو بریک فاسٹ ہے, اور پھر دوپہر میں ایک لنچ ہے, اور شام کو ایک ڈنر ہے, انہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ بھوک اور فاقہ کسے کہتے ہیں. اور پھر جن لوگوں کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں, ان کی کیفیت کیا ہوتی. تو ہم درد بھی ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے کے مواقع اس میں زیادہ ہے. تو شہر المواسات, وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, مہینہ وہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب یہ کیا ہے, یہ ایک وہ پہلو ہے کہ جو عام مادہ پسند اور مادیت پرست لوگوں کو نظر نہیں آ سکتا. وہ تو یہ دیکھیں گے کہ روزہ رکھیں گے, قوت کار کم ہوگی, اور دفتر میں جو ہے اوقات بھی کم ہوں گے, کیلکولیشن کر لیجیے اتنے پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ آمدنی میں وہ کٹ پڑ جائے گا. لیکن یہ کیلکولیشن ہماری ہے, یقین ہو اللہ پر, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے, وہ مسبب الاسباب ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ تمہیں رزق پہنچاتا ہے جہاں سے تمہیں سان گمان بھی نہیں ہوتا. تو ایک بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے, اسی طریقے سے نماز کا معاملہ ہے. نماز پڑھنے والے پنج وقتہ نمازی لوگ بھی ہیں, اگر اس مادہ پرستانہ انداز سے غور کریں اور سوچیں, جیسے کہ لوگ آج کل سوچتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اتنا وقت جو ہے وہ تو نماز میں نکل گیا, تو اس کی جو ہے دن بھر کی کارکردگی وہ تو پھر متاثر اس سے ہوگی. یہ ساری باتیں جو ہے یہ بہت سطحی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کا پابند نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا ہے کہ بندہ مومن, ہاں ہو مومن, اللہ پر یقین ہو, توکل ہو اللہ پر, اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا, کمی نہیں ہوگی, یہ گارنٹی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. وہ جو بھائی چارہ اور غم گساری ہے, اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو روزہ دار کو روزہ افطار کروائے, یہ مواقع ہیں, اور صرف یہی نہیں کہ اپنے احباب کو اور اپنے جو ہے وہ خاص کمیونٹی جو ہے اسی کو بلایا جائے، قرباء کو، مساکین کو، معاشرے کے ان جو طبقات ہیں، محتاج لوگ ہیں، انہیں بلایا جائے، انہیں افطار کروایا جائے، جنہیں عام طور پر جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں. تو جو کسی روزے دار کو افطار کروائے گا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائے گا. وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا موجب بنے گا. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. دیکھیے اس کی کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، اسے اپنے منطقی انتہا تک پہنچایا. ایک تو یہ کہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش ہے، اس کی گردن جو ہے وہ آگ سے چھٹکارا پائے گی اس کے اس عمل کے نتیجے میں، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جتنا اجر اس روزے دار کا ہے جسے اس نے افطار کروایا، اتنا ہی اجر اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کی جائے. دونوں پہلو کور کیے، روزے دار جتنا اجر بھی مل گیا، اور ساتھ یہ کہ یہ غلط نہ ہو کہ کہیں اس روزے دار کے اجر میں سے کچھ حصہ ادھر منتقل ہوا ہے، اس کا اجر اپنی جگہ پورا محفوظ ہے. تو یہ ہے موقع فائدہ اٹھانے کا، یہ مواصلات کب گساری. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ اس میں اصل میں ان لوگوں کو بلائیے، انہیں اپنے ساتھ بٹھائیے، محتاج مسکین طبقات. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم. حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص کو تو میسر نہیں ہے، اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کروائے. اب یہ چونکہ درویش صحابی تھے، اور وہ یوں سمجھیے کہ جو اصحاب صفہ ہیں انہی میں سے ہیں، فقراء میں سے ہیں، تو اپنے پاس کچھ ہوگا تو کسی کو افطار کروائیں گے، تو یہ اجر و ثواب اس سے تو ہم محروم رہ گئے. یہ فوری طور پر جو ایک سوال ہو سکتا تھا، عملی سوال، وہ انہوں نے کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن او شربة من ماء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی انہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس شخص کو بھی عطا کر دے گا کہ جو دودھ کے ایک گھونٹ پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کو افطار کروائے. یعنی مطلب کیا ہوا، جسے اور کچھ میسر نہیں ہے، صرف پانی یا دودھ کا ایک گلاس ہے، اسی میں شیئر کر لے، کسی بھائی کو بلائے کہ آؤ میرے ساتھ افطار کرو، میں آج تمہاری افطاری کرتا ہوں، اسے وہ پورا اجر ملے گا جس کا ذکر اوپر ہو چکا. لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ خود تو خوب چار چھ قسم کے کھانے جو ہیں وہ انسان کے معمول ہو افطاری میں، اور روزے دار کو افطار کروایا جا رہا ہے ایک دودھ کے ایک گھونٹ کے اوپر، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں.
وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شُرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ.
اور جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا، حوض کوثر سے وہ مشروب پلایا جائے گا کہ پھر اسے جنت میں داخلے تک پیاس تنگ نہیں کرے. اب یہ اجر و ثواب ڈوبنے کا مہینہ ہے، اتنی تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ مواقع ہیں، ایک عمل نیک عمل کا 70 گنا، کم سے کم 70 گنا اجر. پھر شہر المواسات، ہمدردی اور غم گساری، بھائی چارے کا مہینہ ہے، اس کا مظاہرہ کرو، بلاؤ لوگوں کو، محتاجوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، افطاری کرواؤ. جو سب سے بڑا فائدہ اس کا ہوتا ہے کہ یہ بیریئر ٹوٹتی ہے، یہ جو تقسیم ہے، ایک ہیوز ہیں اور ہیو ناٹس ہیں، وہ ختم ہوتی ہے. ایک کمیونٹی تبھی بن سکتی ہے، ورنہ یہ معاشرہ جو ہے وہ طبقات میں منقسم رہتا ہے. اس امت کے سامنے ایک بہت بڑا مشن ہے، شہادت اور الناس، قیامت تک پوری نوع انسانی کے سامنے دین کی گواہی اس امت نے دینی ہے، اگر یہ یکجان نہیں ہوگی تو وہ کام کیسے ہوگا؟ تو یہ مواقع ہے اس طریقے سے قرب پیدا کرنے کے، غربا کے ساتھ، مساکین اور محتاجوں کے ساتھ. وَهُوَ الشَّهْرُ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ مہینہ وہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اس کا جامع عنوان رحمت ہے، یوں سمجھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حصوں میں، تین عشرے ہیں اس ماہ کے، تو تین حصوں میں اس کو منقسم فرمایا کہ پہلا حصہ، پہلا عشرہ، عشرہ رحمت، اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا یہ موقع ہے، یہ عشرہ. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی حصہ مغفرت کا حصہ ہے. مراد کیا ہے؟ وہ جو میں نے اس کی تفصیل عرض کی ہے کہ صحیح معنوں میں روزہ رکھا جائے، صرف کھانے پینے اور شہوات سے ہی جو ہے انسان نہ بچا رہے، گناہ کے ہر کام سے بچے، زبان کو بھی آلودہ نہ ہونے دے، اور پھر یہ کہ اس کی رات کو بھی قیام اللیل بھی ہو تو اسی انداز سے. تو گویا جس طریقے سے اگر اس مہینے کو گزارا جائے تو پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت انسان کے شامل حال ہو جائے، دوسرا عشرہ اس کی مغفرت کا موجب بنے گا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو اس کا آخری عشرہ ہے وہ پھر جو اصل حاصل ہے کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے، جسے ہمارے رب نے ہمارے سامنے ہدف قرار دیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وہ خسارہ، وہ عذاب علیم، وہ عذاب جہنم جو ہے وہ ہر انسان کا منتظر ہے، سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں اور اس راستے پر چلیں جو اللہ اور رسول نے بتایا بچنے کا راستہ. وہ نہ صرف بچ جائیں گے بلکہ ان کے لیے پھر اللہ کے انعامات ہیں، تو وہ ایسے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا. لیکن اس سب کا جو بنیاد ہے وہ یہ، اس خسارے سے بچے انسان، جہنم سے کسی کو رشتہ داری کا پروانہ مل جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور پھر جسے جنت میں داخلہ مل گیا، بس وہی ہے کامیاب. تو اس مہینے کو اس طور سے گزارا جائے تو اس میں بڑے امکانات ہیں، وعدہ ہے. اور آخر میں فرمایا، مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو شخص اپنے غلام، اپنے خادم کے کام میں تخفیف کرے، اس کے کام کے بوجھ کو ہلکا کرے اس خیال سے کہ یہ بھی بیچارہ روزے دار ہے تو میں اس پر اتنی مشقت نہ ڈالوں، معمول کی جو مشقت ہے اسے گھٹا دے، اسے کہتے ہیں تخفیف، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ عمل کو اس کی ترغیب دی گئی اور یہ بھی مواصلات کا ذریعہ ہے. غفر اللہ له، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، وعتقہ من النار، اور جہنم سے اس کو چھٹکارا دلا دے گا. یہ ہے وہ خطبہ مبارکہ جو ماہ رمضان المبارک کا، جو جسے ہم کہتے ہیں کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ذہنی تیاری کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. چنانچہ اس کو میں اگر ایک شعر میں بیان کروں کہ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے، کہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی درخیز، جس نے پھر بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. اس کا فائدہ اب ہمیں اٹھانا ہے اور اس کو ہم پلے باندھنے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے حوالے سے ہمیں ہدایات دی. وقت اگرچہ کم ہے لیکن دوسرا حصہ جو ہے میں عرض کروں گا کہ روزہ اور قرآن ان کا باہمی تعلق ہے. یہ اصل میں ایک پروگرام کے دو حصے ہیں. رمضان کا مہینہ وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بارہ مہینے سال کے ان میں سے اللہ نے ایک مہینے کو روزے کی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، فرض روزہ. وہ مہینہ رمضان کا ہے اور رمضان کی خاص بات کیا ہے کہ اسی میں قرآن نازل ہوا تھا. کوئی تعلق ہے آپ سے، اور وہ تعلق جو ہے، کیونکہ وقت کم ہے میں صرف اشارہ کروں گا، روزہ اصل میں انسان کی روح کی بالیدگی کا پروگرام ہے. وہ جو شے ہے, وہ جو ڈیوائن اسپارک ہے انسان کے اندر, وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, وہ ایلیمنٹ جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ٹھہرا, مسعود ملائک بنایا گیا, جس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آج ہم حیوانوں کی سطح پر آئے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو ایکویٹ کرتا ہے انسان حیوانوں سے. وہ جو روحانی ایلیمنٹ ہے وہ ہر شخص کے اندر ہے. یہ الگ بات ہے کہ شہوات اور معصیت اس کے پردے پڑ پڑ کے وہ اس کا جسم جو ہے اس روح کا مقبرہ بن جاتا ہے. اس کی بالیدگی کا, اس کی تقویت کا سامان ہے روزے کے ذریعے کہ یہ جو جسد حیوانی اس کے اوپر مسلط ہے اس کے تقاضوں کو ذرا لگام دو. کھانا پینا, شہوت, روکو اس, اس کی گرفت جو ہے اس روح پر سے ڈھیلی کرو تاکہ روح کو بیدار ہونے کا موقع ملے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی موجودگی کا احساس, آخرت کا محاسبہ, یعنی وہ جو شے, ہمارا جسم جو ہے جسد اس کے تقاضے تو حیوانی ہیں, اسے کسی اللہ کا اور آخرت کا خیال نہیں ہے. ہاں, اللہ کی محبت کی ایک چنگاری انسان کے باطن میں روشن ہے, اس کو اجاگر کرنا ہے, وہ تقویٰ. اللہ ہے, موجود ہے, دیکھ رہا ہے, اس کے حضور حاضر ہونا ہے, اور اس کے تحت انسان اپنی خواہشات نفس کو لگام دے. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس دنیا میں اور اپنی خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھی, یہ اصل میں تقویٰ ہے. تو وہ روح بیدار ہوتی ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے, اور اس کے اوپر سے یہ جو جسد حیوانی کی جو بندشیں ہیں, جکڑ بندی ہے, یہ گرفت اس کی طرح کمزور پڑتی ہے, اسے موقع ملتا ہے. یہ ہے روزہ, اس کا حاصل ہے تقویٰ. لیکن اس کے ساتھ یہ ایک معاملہ اور بھی ہے, اس روح کی اصل غذا کون سی ہے؟ اگر آپ اس جسمانی, اس جسد کی غذا پر زیادہ توجہ رکھیں گے تو وہ روح بیچاری جو ہے وہ دبتی جائے گی. یہ غذا جو ہم کھاتے ہیں, مادی غذا, یہ ہماری روح کے لیے غذا نہیں ہے, بلکہ اگر اس کا معاملہ اسراف کی طرف بڑھ جائے تو یہ تو روح کو بالکل دبانے والی شے ہے, اس کو نگیٹ کرنے والی شے ہے. اس کی غذا کون سی؟ اس کی غذا بھی وہیں سے ہے جہاں سے یہ روح آئی, عالم امر. اور وہ غذا, اعلیٰ ترین غذا اس کی جو ہے, یعنی ذکر اللہ, اللہ کا ذکر اس کی غذا ہے, جس کی اعلیٰ ترین شکل قرآن حکیم, اللہ کا کلام. یہ ہے روح کی بالیدگی اور اس کی تقویت کا ایک پروگرام کہ دن میں روزہ رکھو, اس سے کچھ روح جو ہے اس کو سانس لینے کا موقع ملے, کچھ بیداری اس کے اندر, کچھ جان پڑے. اب اس کے اوپر کلام اللہ کا فیضان ہو رات کے اوقات میں, اس سے اس کو تقویت پہنچے گی. یہ روحانی بالیدگی کا ایک دو گنا پروگرام ہے, دن کا روزہ, رات کا قیام مع القرآن. اسی لیے وہ مہینہ منتخب کیا گیا اس روزے کی عبادت کے لیے جس میں قرآن نازل ہوا تھا, اور اس کے ساتھ خصوصی فضیلت ہے اس ماہ مبارک میں رات کی, قیام کی. چنانچہ وہ حدیث آپ سن چکے ہیں, میں اب صرف یہاں پر اشارہ ہی کروں گا. اس سے پہلے بھی پچھلے سالوں میں یہ سارا پیغام آپ تک پہنچتا رہا ہے. فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب, یعنی اللہ ہی سے اجر و ثواب کی امید میں, خالصتاً اللہ کے لیے, اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جائیں. حدیث کا اگلا ٹکڑا سنیے, وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا, اسی ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ اس کے بھی ساتھ کا گناہ بخش کیے جائیں گے. صام رمضانہ دن کا روزہ، قام رمضانہ رات کا قیام، بالکل متوازن. اور سب سے زیادہ اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس حدیث کا آخری ٹکڑا بھی میں آپ کو سنا دوں، ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں جس نے قیام کیا یعنی جاگا ہے قرآن کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کا تمام گناہ بخش دیں گے. دوسری حدیث جو اس معاملے کو اور زیادہ واضح کرتی ہے، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، راوی ہے حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصيام والقران يشفعان للعبد، کیونکہ اس سے بالکل یہ بات کھل جائے گی، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے. روزہ اور قرآن، الصیام والقرآن، کن الفاظ میں سفارش کریں گے اس سے بات اور کھلیں گے. یقول الصیام، اے رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، روزہ کہے گا، پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے اور شہوت سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے رکا رہا، دن کے وقت یہ میری وجہ سے رکا رہا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما دے. ویقول القرآن، قرآن یہ کہے گا کہ منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، پروردگار میں نے اس کو رمضان کی راتوں میں سونے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہا، یہ راتوں کا ایک بڑا حصہ اس نے قرآن کو پڑھنے یا قرآن سننے یا سمجھنے میں بسر کیا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے. فیشفعان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے. یہ پروگرام ہے دن کا روزہ اور رات کا قیام مع القرآن، اور قیام مع القرآن کا اطلاق کم سے کم اس پر ہوگا، منیمم ون تھرڈ، ایک بٹا تین حصہ رات کا قرآن کے ساتھ جاگے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ان آیات پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ قیام اللیل کا اطلاق کم سے کم ایک بٹا تین رات پر ہوگا. یہ تو ہے، اس کی تو ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کا جو منیمم ایک نصاب مرتب کیا گیا کہ اگرچہ رات کا قیام فرض نہیں ہے لیکن اس کی فضیلت سے، اس کے اجر و ثواب سے سب لوگ محروم نہ رہیں، یہ تراویح کا نظام ہے. لیکن تراویح بھی اصل مقصد کیا تھا؟ قرآن کا فیضان ہو قلب پر، روح پر، لیکن ہم نے ہر شے کو رسم بنا دیا، نہ پڑھنے والوں کو پتا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ، سننے والوں کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی، رفتار بھی اتنی ہوتی ہے کہ الفاظ بھی پڑھنے نہیں پڑتے، مفہوم تو دور کی بات. تو اس وقت وہ حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے جو ہم نے پہلے پڑھ لی، کہ وَقَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرِ، راتوں کو جاگنے والے، قرآن سننے پڑھنے والے بھی اتنے ہی ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے شب خیزی کے، رت جگے کے اور کچھ حاصل نہیں. بہر کیف کوشش کرنی چاہیے اس کے اندر جو ہے جو اصل روح ہے اس کو حاصل کیا جائے، انسان پڑھے، سلیکشن اس بنیاد پہ نہ ہو کہ کسی مسجد میں کتنے کم سے کم وقت میں تراویح جو ہے مکمل کی جاتی ہے، سلیکشن اس بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ کہاں کوئی اچھا صاف پڑھنے والا ہے کہ کم سے کم الفاظ ہی سمجھ میں آ رہے ہیں، پھر انسان توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ مفہوم سمجھ میں آئے، اصل حاصل یہ ہے. اس کے لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اس وقت میں اسی پر اکتفا کروں گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ دور ترجمہ قرآن کا پروگرام جو محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے شروع کیا تھا، 84 سے شروع کیا تھا، اب وہ لاہور میں کیا پاکستان میں بہت سے مقامات پر ہوتا ہے، تراوی کے ساتھ ساتھ نماز تراوی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی قرآن کا اور ضروری مختصر تشریح بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، تو یہ ایک بہترین موقع ہے اس قیام الدین کی برکات کی حاصل کرنے کا کہ پوری توجہ سے اگر انسان اس پروگرام میں شریک ہو تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے گا جو دن کا روزہ اور رات کے قیام کی برکات جن کو حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں شامل فرمائے اور اس مہینوں کی برکتوں سے بھرپور طور پر استفادے کی توفیق عطا فرمائے.